إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ مالک الملک کے فضل و کرم سے تعلیم و تربیت کے حوالے سے آج کا ہمارا عنوان والدین کے اوپر تربیت کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. میرے بھائیو، والدین اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اگر صحیح نہج کے اوپر کریں تو اولاد ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر و برکت ثابت ہو جاتی ہے. تو تربیت کے پہلو سے مختلف چیزیں ہیں جن کی والدین کو خبر گیری رکھنی چاہیے. اولاد کی تربیت ایمان کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، جسمانی تربیت کے حوالے سے، عقلی اور نفسیاتی تربیت کے حوالے سے، اسی طرح معاشرتی اور جنسی تربیت کے حوالے سے اولاد کی خبر گیری کرنا ضروری اور لازمی ہے. اور ان سب امور میں سے ایمانی پہلو کے اعتبار سے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت سب سے پہلے عقیدہ توحید، اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی پر ایمان و ایقان بچوں کو شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف لایا جائے، انہیں عقیدہ توحید سکھایا جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دن چھوٹے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سوار تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں تجھے چند کلمات اور احکامات سکھاتا ہوں۔ اب اس بچے کی تربیت کرتے وقت جو بات اس موقع پر سکھائی وہ اللہ کی توحید پر مبنی ہے۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ تعالی کی طرف دھیان رکھ، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجد ہو تجاہ کا، اللہ تعالی کے احکامات کی حفاظت کر، تو اللہ تعالی کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ کی طرف توجہ دلا کر پھر عقیدہ یوں سکھایا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تو نے سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کر، اور جب بھی مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگ۔ اور فرمایا وَعْلَمْ، یقین کر لے، جان لے، اَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر ساری امت اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ وہ تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں، ہرگز تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتے، نفع تجھے وہی پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں لکھ رکھا ہے۔ وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ، اگر ساری امت جمع ہو جائے کہ وہ تیرا نقصان کرنا چاہیں، تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں، تو سارے مل کر بھی تیرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، تیرا نقصان وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کو سب سے پہلے جس بات کی تعلیم دی وہ عقیدہ توحید ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر قسم کی امید کو وابستہ رکھنا ہے۔ انسان اللہ کو اپنا خالق و مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، گنج بخش، فیض عالم، غوث اعظم، سب سے بڑا فریاد رس مان کر صرف اللہ کی عبادت کرے، صرف اللہ کے آگے جھکے، صرف اللہ سے دعا اور پکار کرے، صرف اللہ وحدہ لا شریک سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے، تو اللہ ہی سے دکھ میں، پریشانی میں، مصیبت میں التجا کرے۔ جب بچے کو ہم شروع سے ہی عقیدہ توحید کی تعلیم دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب وہ اللہ کو ماننے والا بن جائے گا، اللہ کی توحید کے اوپر پختہ یقین رکھنے والا ہوگا، تو اس وقت وہ تمہاری بھی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، والدین کی بھی خدمت کرے گا۔ جو بچہ اللہ کے حقوق کی صحیح طرح پاسداری کرتا ہے اور رعایت رکھتا ہے، وہ حقوق الناس کی بھی خبر گیری رکھتا ہے۔ حضرت لقمان کے حوالے سے قرآن حکیم میں یہ بات موجود ہے, اور جو آیات آپ کو دی گئیں ان کے اندر یہ آیات کریمہ بھی ہیں, جن کا سورہ لقمان کے اندر 12 نمبر آیت سے لے کر 19 نمبر آیات تک کا تذکرہ ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ, وہ وقت یاد کیجئے جب لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے اور اسے نصیحت کر رہے تھے. بیٹے کو کیا نصیحت کی, یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو واعظ کرتے وقت سب سے پہلے عقیدہ سکھایا ہے, شرک کی نفی کی ہے اور شرک سے ڈرایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ بچے کو اللہ کے اوپر ایمان سکھایا جائے اور اللہ کی طرف اس کا دھیان اور توجہ لگا دی جائے. جس طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کی باندی ان کی بکریاں چرایا کرتی تھی, صحیح مسلم اور نسائی شریف کی حدیث ہے. ایک دن کوئی بھیڑیا بکری اٹھا کر لے گیا, انہیں اس کے اوپر بڑا دکھ ہوا اور اپنی باندی کو تھپڑ دے مارا, پھر اس کے اوپر ندامت ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا. اس باندی کو بلایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں, وہ کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر آپ نے اس سے ایک سوال پوچھا, یہ سوال ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے ہی سکھانا چاہیے. آپ نے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے, اب یہ بات عقیدے سے تعلق رکھتی ہے, این اللہ, اللہ کہاں ہے, تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہ فی السمائی, اللہ آسمان کے اوپر ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو شروع سے ہی جب وہ بولنا سیکھیں تو یہ تعلیم دینا شروع کریں کہ بیٹے اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اس کو آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتائیں اور سمجھائیں کہ ہم جس اللہ کو ماننے والے ہیں وہ عرش کے اوپر ہے, وہ آسمانوں کے اوپر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو علو اور بلندی حاصل ہے, وہ سب سے بلند تر اور بلند و بالا ہے. تو این اللہ, اللہ کہاں ہے, تو کہنے لگی اللہ فی السماء, اللہ آسمان کے اوپر ہے. آپ نے فرمایا فاتقہا فإنہا مؤمنۃن, اس کو آزاد کر دے, یہ تو ایمان والی ہے. تو اللہ کو آسمان کے اوپر, بلندیوں پر, عرش کے اوپر ماننا یہ ایمان ہے, اس لیے آپ نے کہا کہ اس کو آزاد کر فإنہا مؤمنۃن, یہ تو ایمان والی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ جب اس نے مانگنا ہوتا ہے, دعا کرنی ہوتی ہے, اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف بلند کرتا. کوئی انسان آپ کو دعا کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو دائیں یا بائیں یا پیچھے یا نیچے کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. جب بھی دعا مانگتا ہے اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھاتا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے, جس ہستی سے دعا مانگنی ہے وہ بلندی پر ہے, وہ آسمانوں کے اوپر ہے. اس لیے قرآن حکیم میں کئی جگہ فرمایا الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے, رحمان کو بلندی حاصل ہے. استوا کے ساتھ عربی زبان میں جب علا کا لفظ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا, اگر الہ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا, اور دونوں حرف ہی نہ ہوں تو اس کا معنی مضبوط اور درست ہونا. اللہ کے متعلق ہے الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. اب بچے کو یہ سکھانا کہ اللہ اوپر ہے, شروع سے ہی عقیدہ بتا دیا جائے, یہ صرف اور صرف اہل الحدیث کا, محدثین کا, اہل السنہ کا عقیدہ ہے. جو اہل البدع ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو ہر جہت اور سمت میں موجود ماننے والے ہیں, ہر وجود میں ماننے والے ہیں. ان کے ہاں بعض وہ گروہ ہیں جن کے ہاں اللہ تعالیٰ ہی کی یہ ساری کائنات مختلف شکلیں ہیں, اللہ ہر وجود کے اندر ہے. اہل السنہ کا عقیدہ ہے اللہ علم اور قدرت کے اعتبار سے تو پوری کائنات کو محیط ہے, اس کی جہت اوپر کی طرف ہے, وہ آسمانوں کے اوپر ہے. یہ عقیدہ صرف اور صرف اہل السنہ اہل الحدیث کا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. تو سب سے پہلا کام اپنی اولاد کو عقیدہ توحید سکھاؤ, شرک سے بچنے کی تلقین کرو, اس لیے کہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی اللہ کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی بندگی میں, اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو حصے دار بنا لیتا ہے, اس کی نماز, اس کا روزہ, اس کا حج, اس کی زکات, اس کا جہاد, اس کا انفاق فی سبیل اللہ, اس کا معاشرے میں رہ کر والدین سے حسن سلوک, عزیز و اقارب سے تعلق, معاشرے کے اندر رہ کر عام انسانوں سے اچھا سلوک, یہ جتنی نیکیاں ہیں قیامت والے دن کوئی رنگ نہیں لائیں گی, ساری ضائع اور برباد ہو جائیں گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں انبیاء اور رسل کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر یہ پیغمبر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے. تو پہلے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اپنی اولاد کو عقیدہ توحید سکھایا جائے. پھر اسی کے ضمن میں اپنی اولاد کو ذکر و اذکار اور دعا مانگنا سکھایا جائے. ذکر و اذکار اور دعا یہ بھی اللہ کی بندگی ہے. ہم اپنے بچوں کو ان کی ذہنی قوت کے اعتبار سے جیسی صلاحیت ہو اس اعتبار سے دعائیں یاد کروائیں. اگر تھوڑی صلاحیت کے بھی مالک ہیں چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرواؤ. دیکھیے نبی علیہ السلام نے بعض اذکار ایسے بتائے ہیں, ہیں بھی مختصر اور ان میں عقیدہ توحید ہے. مثلا پریشانی کا وقت آ جائے, اب پریشانی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں سکھائی ہیں جن میں سے ایک ذکر اللہ کا یہ بھی ہے, ابو داؤد میں حدیث ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اب یہ کوئی لمبا ذکر نہیں ہے, چھوٹی سی دعا اور ذکر ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, کہ اللہ اللہ میرا رب ہے, میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتا. اب اس میں شرک کی نفی ہے, عقیدہ ہے, اور ذکر اور دعا کے طور پر یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ مصیبت اور پریشانی آ جائے تو یہ کلمہ کہا کرو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. ایک ان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اور دوسری بات ان کی زبان اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے تر رہے گی. تو اپنے بچوں کو دعائیں سکھائی جائیں, اپنے بچوں کو اذکار سکھائے جائیں, ان کی ذہنی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنی صلاحیت ہو اس اعتبار سے دعائیں اور اذکار بڑھاتے جائیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے افتتاح کریں گے, اچھے کلمات ان کی زبانوں پر آئیں گے, بے شمار برائیوں سے بچ جائیں گے. کیونکہ دعا اور ذکر یہ اللہ کی عبادت ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ الدعاء هو العبادة, یہ دعا مانگنا پکارنا عبادت ہے. اور اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو, میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا, تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون, میرا شکریہ ادا کرو, نہ شکری نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بہت فوائد ہیں. تو ہمیں عقیدہ توحید سمجھا کر اللہ کی ذات کا تعارف کروا کے اپنے بچوں کو پھر دعائیں ذکر و اذکار سکھائیں. اور پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ, بچے اگر ہمارے 7 سال کی عمر کے ہیں تو ہم ان کو نماز کی تعلیم دیں, نماز سکھائیں. اور 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں نماز نہیں پڑھتے, ان کو مار کر بھی پڑھانی پڑے تو پڑھائیں, نماز کا پابند بنائیں. کیونکہ عقیدہ توحید کے بعد پہلا فریضہ جو مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داود میں موجود ہے. آپ نے فرمایا, مرو اولادکم بالصلاۃ, اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو. وہم ابناء سبع سنین, اس وقت جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں. وضربوہم علیہ وہم ابناء عشر, 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مار لو. ادب سکھانے کا طریقہ ہے, پہلے ان کو نماز سکھائی جائے. اور نماز جس طرح پڑھنا فرض ہے, نماز ادا کرنا جس طرح فرض ہے, اسی طرح نماز کی ادائیگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت مد نظر رکھنا بھی فرض ہے. صحیح بخاری اور شرح السنہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے. آپ کے پاس جس وقت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ نوجوان ساتھیوں سمیت آئے اور آپ کے پاس 20 دن قیام کیا. صحیح بخاری میں آتا ہے, کہتے ہیں, نحنو شبابت متقاربونا فاقمنا عندہ 20, کہ ہم عمر نوجوان تھے, اللہ کے رسول کے پاس آئے, 20 دن قیام کیا. اب 20 دن رہ کر دین جو سیکھا, تربیت لی, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں دیکھا کہ یہ نوجوان اپنے گھروں کو واپس جانے کا شوق رکھتے ہیں. اب ان کو گھر کی یاد ستا رہی ہے, تو گھروں کو واپس جانے کے وقت آپ نے ان کو حکم دیا, صلوا کما رأیتمونی اصلی, میرے صحابیوں نماز اس طرح پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہے. تو معلوم ہو گیا کہ نماز کا طریقہ اس طرح رکھنا جس طرح اللہ کے رسول کا تھا, یہ حکم نبوی ہے, اور نبی کا حکم ماننا فرض و لازم ہے. تو اپنی اولادوں کو نماز کا سنت کے مطابق طریقہ سکھائیں, انہیں نماز کی کیفیت سمجھائیں, نماز کے اوپر نماز کے متعلقہ لازمی مسائل ان کی تعلیم دیں, کیونکہ نماز یہ پہچان ہے ایک مسلمان کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی مسجد میں حاضری دیتے تھے, کیونکہ انہیں پتا تھا ہم اتنی دیر تک مسلمانوں کے زمرے میں شمار نہیں ہوں گے جب تک ہم مسجد جا کر نماز ادا نہیں کریں گے. منافقین بھی مسجد جا کر نماز ادا کرتے تھے, اس لیے کہ صحابہ کے ہاں یہ بات اتفاقی تھی کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو وہ مسلمان نہیں سمجھتے تھے. نماز مسلمان کے اوپر اللہ نے مقررہ اوقات میں فرض کی ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, جب نماز فرض ہے اور اسلام ابتدا سے ہی بچے جب شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں انہیں نماز کی تعلیم دیتا ہے, اس کا طریقہ کار سکھاتا ہے, اور 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں نماز نہ پڑھیں تو اسلام ان کو زبردستی نماز پڑھواتا ہے, کیونکہ جو اسلام کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے جب تک وہ اسلام کی حدود کی پابندی نہیں کرتا یا اسلام کی حدود سے خارج ہوتا ہے تو اسلام اس کو پابند کرتا ہے اطاعت اور فرما برداری کی. ہاں کافر ہو اس کو جبرن اسلام کے احکامات نہیں دیے جاتے, لا اکراہ فی الدین کا یہی تقاضا ہے, لیکن جو مسلمان ہو اسلام کے اندر داخل ہو اور مسلمان ہو کر اسلامی قوانین کی پاسداری نہ کرے تو اس کو پھر شریعت پابند کرتی ہے, اس کے لیے شریعت نے حدود رکھی ہیں. اس لیے عقیدہ سکھانے کے بعد, ذکر و اذکار کی تعلیم دینے کے بعد ہم اپنے بچوں کو نماز کی طرف لگا دیں, اور نماز بھی وہ جو اللہ کے رسول نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور نماز کی تعلیم دینے میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں سب برابر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث جو مالک بن حویرث سے مروی ہے, اس میں یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو جا کر دین کے احکام کی تعلیم دینا، جو احکام سیکھے آپ سے، بالخصوص نماز، یہ اپنے گھر والوں کو بھی جا کر سکھانا. اللہ کے رسول نے اس میں کوئی فرق نہیں فرمایا کہ مردوں کو، بچوں کو، لڑکوں کو علیحدہ طریقہ سکھانا اور خواتین کو علیحدہ. طریقہ کار دونوں کا، نماز کی حیثیت اور کیفیت کا، وہ ایک ہی ہے. ہم اپنے بچے ہوں یا بچیاں، دونوں کو عقیدے کے بعد نماز کا پابند بنائیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورۃ طٰہٰ کی ذکر کی، اس میں اللہ یہی کہتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو حکم دو، بِالصَّلَاةِ، نماز کا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس نماز کے سبق پر ڈٹ جائیے. اس کو لازم پکڑ لیجئے، کیونکہ بے نماز کا حشر قیامت والے دن فرعون، قارون، نمرود اور امیہ بن خلف جیسے کفار کے ساتھ ہوگا. بے نمازیوں سے جب پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں آئے ہو، تو اس کی وجہ یہی بتائیں گے، لم نقم من المصلین، ہم نمازیں ادا نہیں کرتے تھے. تو نماز کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. عقیدے کے بعد بنیادی ارکان جو سکھائے گئے، اس میں نماز آتی ہے. تو نماز کا اپنے بچوں کو پابند بنائیں. پھر اس کے بعد روزے کی عادت ڈالیں. اگرچہ چھوٹے بچوں پر روزہ رکھنا لازم نہیں ہوتا، لیکن تربیت دینے کے لیے ان کو روزہ سکھایا جائے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحابہ اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے اور مسجد میں ساتھ لے کر آتے، اور بچے اگر بھوک کی وجہ سے بلکتے اور روتے تو روئی وغیرہ پاس ہوتی تھی، روئی سے اس کو کوئی کھلونا بنا کر دے کر اس کی توجہ اس میں لگا دیتے اور اپنے بچوں کو روزے کی تعلیم دیتے. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے، دین سکھانے کے لیے، انہیں عادت ڈالنے کے لیے ہمیں روزے جیسی عبادت بھی بچوں کو سکھانی چاہیے، کیونکہ روزہ بھی اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق قائم کرتا ہے. بلکہ روزے کے حالت میں انسان کو جو درس ملتا ہے، اس میں بہت بڑا درس یہ ہے کہ روزہ دار خلوت اور تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. کئی دفعہ انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا، جب تو حالت روزہ میں بھوک ستاتی ہے، پیاس کی شدت تڑپاتی ہے، اور اکثر یہ بھی ہو جاتا ہے انسان اپنے گھر کی چار دیواری میں اکیلا ہوتا ہے، اکیلے ہونے کی حالت میں روزہ رکھا ہوا ہے، اور روزہ رکھ کر گھر میں کھانے کا سامان موجود ہے، پینے کا سامان موجود ہے، پیاس ستا رہی ہے، بھوک تڑپا رہی ہے، اور کوئی فرد بشر اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، تو بھوک کی شدت کے باوجود کھانا پڑا ہوا ہے اس کے قریب نہیں جاتا، کھانا نہیں کھاتا. پیاس کی شدت کے باوجود پانی موجود ہے، دودھ موجود ہے، مختلف قسم کے مشروبات موجود ہیں، لیکن ان کے پینے کے قریب نہیں جاتا. حالانکہ اگر کھا لے یا پی لے، کوئی انسان اس کو دیکھ نہیں رہا. کیا سمجھ کر یہ نہیں کھاتا پیتا؟ اس کو پتا ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، اور اگر مجھے کوئی انسان دیکھ نہیں رہا، لیکن جس اللہ کی خاطر میں نے روزہ رکھا ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو خلوت اور تنہائی میں بھی نافرمانی کے قریب نہیں جا رہا، بھوک کی شدت کے باوجود کھانے کے قریب نہیں جا رہا، پیاس کی شدت کے باوجود مشروبات کے قریب نہیں جا رہا، کیونکہ روزہ اس کو تنہائی میں بھی اللہ کی عبادت کا، اس کے تقوی کا، اس کے ڈر کا سبق دیتا. تو روزے سے تو انسان کے اندر اللہ تعالی کی اطاعت پیدا ہوتی ہے. عام طور پر انسان گناہ کرتے وقت اپنے دائیں بائیں جھانک لیتا ہے، مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اگر پتا چل جائے کہ میں چوری کرنے لگا ہوں اور کوئی دیکھ رہا ہے، چوری کے قریب نہیں جائے گا. پتا چل جائے کہ میں کوئی نافرمانی کرنے لگا ہوں اور کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، تو بچنے کی پوری کوشش کرے گا کہ کسی کی نظر میں نہ آ جاؤں. لیکن روزے کی حالت میں کوئی نہ بھی دیکھے تو یہ بچتا ہے. تو جو عبادت اتنا اللہ کا بندے سے تعلق قائم کرتی ہے وہ عبادت ہمیں اپنے بچوں کے اندر ڈالنی چاہیے. تو اپنے بچوں کو روزے رکھوائیں, عادت ڈالیں تاکہ اللہ کے فرما بردار بندے بنیں. پھر اس کے ساتھ جو حدیث میں نے صحیح بخاری کی روزے کے حوالے سے ذکر کی, یہ سبق بھی دیتی ہے ہم اپنے بچوں کو مسجدوں میں لے کر آئیں, بچوں کا مساجد کے ساتھ, اسلامی اداروں کے ساتھ, مدارس کے ساتھ تعلق قائم کرنا, یہ بھی ایمانی تربیت کے اعتبار سے ایک اہم پہلو ہے. آج کفر کی, یہود و نصارہ کی یہ پوری سازش ہے کہ ہمارے بچوں کا مساجد اور مدارس سے تعلق منقطع ہو جائے. اسی لیے مدارس کو قومی دھارے میں لانے کی باتیں کی جاتی ہیں, مدارس میں وہ اپنی روشن خیالی پھیلانے کی باتیں کرتے ہیں, مدارس کے طلبہ کو دنیا داری میں پھنسانے کے لیے کئی طرح کے جھانسے دیتے ہیں, سکول ٹیچر لگنے کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ مدرسے کا فارغ ہو کر وہ ادھر آ جائے اور اس کو کئی اور کاموں میں پھنسا کر دین کے کاموں سے دور کر لیتے ہیں. یہ تعلیم دینا اگرچہ کوئی جرم نہیں ہے, لیکن وہ ترجیحات ختم ہو جاتی ہیں جو مدارس کے اندر رہ کر ایک طالب علم کو سکھائی جاتی. تو اللہ کے رسول کے دور میں صحابہ مائیں اپنی اولادوں کو مسجد لے کر آتی تھی. آپ کی وہ حدیث بھی مد نظر رکھی, آپ فرماتے ہیں جس وقت آپ نماز پڑھاتے تھے اگر پیچھے بچے کے رونے کی آواز آتی آپ نماز ہلکی کر لیتے, قرات چھوٹی کر لیتے تاکہ بچے کی ماں کو تکلیف نہ ہو. اللہ کے نبی نے اپنی نماز کی قرات مختصر کر لی, لیکن عورتوں کو یہ نہیں کہا کہ بچوں کو مسجد لے کر نہ آیا کرو. یہ روتے ہیں نماز خراب ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو کوئی بچہ اگر مسجد میں آ کر تھوڑا سا شور و غل کر دے بزرگ حضرات ویسے ہی اس کے اوپر غصے میں آ جاتے ہیں. اسلام کی تربیت کا یہ انتہائی اہم پہلو ہے, بچہ چھوٹا بھی ہو اس کو اپنے ساتھ لے کر مسجد میں آؤ. جب وہ مسجد میں آئے گا اپنے والدین کو, اپنے اکابر کو, اپنے اسلاف کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے معاشرے کو اللہ کے آگے جھکتا ہوا دیکھے گا تو اس کے اندر اسلامی عبادات کا تصور پختہ ہو جائے گا. کہا جاتا ہے نا بچے کے ذہن میں شروع میں جو بات ڈال دی جاتی ہے کر نقش فی الحجر, وہ تو اس طرح ہو جاتی ہے جیسے پتھر کے اوپر لکیر ڈال دی ہے. جب بچہ بچپن سے ہی اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے گھرانے کو, اپنے معاشرے کو مسجد کے اندر اللہ کی بندگی کرتا ہوا دیکھے گا تو اس کا اسلام کے ساتھ تعلق پختہ ہوگا, اور جس کا مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے جب قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا, صرف اللہ کا سایہ, اس کے عرش کا سایہ جو ہے وہ بندوں کو نصیب ہوگا. جس طرح صحیح بخاری کی حدیث سبعۃن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, سات بندے ایسے ہیں جس دن کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ ان کو اپنے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے گا. ان سات بندوں میں ایک وہ بھی ہے قلبہ معلقم بالمسجد, جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہوگا. ایک نماز ادا کر کے گیا, اب اگلی نماز کی فکر ہے کب وقت آئے میں مسجد جاؤں. ظہر پڑھ کر گیا, عصر کی فکر لاحق ہو گئی, عصر پڑھ کر گیا مغرب کی طرف توجہ ہو گئی, مغرب پڑھ کر گیا عشاء کی فکر لاحق ہو گئی, عشاء پڑھ کے گیا اب رات یہ فکر ہے کہیں میری صبح کی نماز فوت نہ ہو جائے. قلبہ معلقم بالمسجد, جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے اللہ اس کو کل قیامت والے دن اپنے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا. اسی طرح جس وقت ہمارے بچے شعور کی عمر کو پہنچ جائیں پھر ہمیں قرآن پاک کے ساتھ ان کا تعلق قائم کرنا چاہیے, قرآن سکھانا چاہیے, قرآن کی تلاوت سکھانی چاہیے, تلاوت سیکھ جائیں, قرآن کے احکامات کی تعلیم دینی چاہیے. صحیح بخاری میں اور دیگر کتابوں میں ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوئے، جب حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلے کیا دیکھتے ہیں؟ باہر کسی نے پانی کا برتن رکھا ہوا ہے. آپ نے پوچھا یہ بیت الخلاء کے باہر پانی کا برتن کون رکھے گیا ہے؟ آپ کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ جو چھوٹا بچہ ہے نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ ابن عباس کا کام ہے، اس نے پانی کا برتن باہر رکھ دیا ہے بھر کر. تو عبداللہ بن عباس کی سوچ اور فکر دیکھو، بچے ہیں، سوچ یہ پیدا ہو گئی کہ جو بندہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے اس کو حاجت کی حالت میں پانی کے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے، اپنی سمجھ کے مطابق پانی کا برتن بھرا اور بیت الخلاء کے باہر رکھ کر چلے گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی کہ بچے کو یہ پتا چل گیا ہے کہ جو قضاء حاجت کو جائے اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ سے دعا مانگی. کیا دعا کی؟ اللہم علمہ الکتاب. دوسری حدیث میں اللہم فقہ فی الدین. اے اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب کی تعلیم دے دے، شریعت سکھا دے. آپ نے دعا مانگی اور یہ دعا اتنا رنگ لائی کہ عبداللہ ابن عباس قرآن پاک کے مفسر بن گئے، حبر الامہ کا لقب مل گیا، امت کا بہت بڑا عالم، قرآن جاننے والا، مفسر قرآن. یہ رسول اللہ کی اس دعا کا رزلٹ اور نتیجہ جو بچپن میں آپ نے عبداللہ ابن عباس کے حق میں کی تھی کہ اس بچے کو یا اللہ کتاب کا علم دے، قرآن کا علم اس کو عطا کر. تو ہم جب ہمارے بچوں میں شعور پیدا ہو، ایک تو اللہ سے ان کے حق میں دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس بچے کو اپنی شریعت کا، اپنی کتاب کا علم نصیب فرما، اور دوسری یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو دعا کے ساتھ ہم اللہ کی کتاب سکھائیں. یہ عبداللہ ابن عباس ہی ہیں، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث آتی جب بڑے بڑے صحابہ کی مجلس لگی ہوتی تھی تو اس مجلس کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عباس کو بھی بٹھاتے تھے. ایک دفعہ کبار صحابہ نے کہا کہ جب بڑوں کی مجلس ہوتی ہے آپ بڑوں کی مجلس میں اس بچے کو بھی بٹھاتے ہیں؟ فرمانے لگے تمہیں پتا ہی ہے میں اس کو کیوں بٹھاتا ہوں. پھر ازراہ امتحان پوچھا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جس وقت اللہ نے سورہ نصر نازل فرمائی اذا جاک، اللہ کہتا جس وقت آپ کے پاس اللہ کی نصرت آ جائے، فتح آ جائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے تو کیا دیکھیں گے آپ؟ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ لشکر در لشکر، فوج در فوج، جنود در جنود اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو جب یہ صورتحال ہو فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور اس کا استغفار کیجیے تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تو صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے نزول پر تم نے کیا بات سمجھی؟ تو صحابہ کرام نے جو اس سورت کا ظاہری معنی اور مطلب تھا وہ بیان کیا کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے نصرت فتح مسلمانوں کو نصیب ہو جاتی ہے، اسلام کو غلبہ ہو جاتا ہے اور لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، اسلام بڑھتا جاتا اور ترقی کرتا، جو اس کا ظاہری تفسیر اور مطلب تھا وہ بیان کر دیا. پھر حضرت عمر نے کہا اے ابن عباس تم یہ بتاؤ کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو تم نے کیا سمجھا؟ فرمانے لگے مجھے تو یہ سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی ہے. اس لیے کہ جب اللہ کے دین کو غلبہ نصیب ہو جاتا ہے, ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو جاتا ہے اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہیں, تو پھر نبی کا کام پورا ہو جاتا ہے, اللہ اپنے پیغمبر کو اٹھا لیتا ہے. تو میں نے اس سورت سے یہ سمجھ لیا کہ اب اللہ کے رسول اور ہمارے درمیان بہت تھوڑا وقت ہے, آپ جلد ہم سے جدا ہو جائیں گے. یہ دعائے نبوی کا رزلٹ اور نتیجہ کہ ابن عباس چھوٹی عمر کے باوجود قرآن کا معنی اور مفہوم جاننے والے تھے, اور جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. صحیح بخاری کی مشہور حدیث آپ نے بار بار سن رکھی ہے, حضرت عثمان اس حدیث کو بیان کرتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں, خالی ترجمہ یہ تلاوت پر ان کو نہ رکھیں, بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ جب اس کو سیکھ جائیں, قرآن کے الفاظ پڑھنے آ جائیں ان کو, تو اس کے بعد پھر قرآن پاک کا مطلب سکھاؤ, ترجمہ پڑھاؤ ان کو, قرآن کی تفسیر سکھاؤ. اور شروع میں جس طرح آپ باقی علوم دنیا کے پڑھاتے ہیں نا, بہت سارے علوم دنیا کے جب پڑھائے جاتے ہیں تو ان کی ابتدائی تعلیم میں جو حروف تہجی سکھائے جاتے ہیں, اس میں صرف حروف نہیں پڑھائے جاتے. ہمارے معاشرے میں, سکولوں میں, اکیڈمیز میں باقاعدہ جب حروف تہجی پڑھائے جاتے ہیں تو ایک ایک حرف کے ساتھ بننے والے کچھ الفاظ بچے کو بتائے جاتے ہیں. مثلا انگریزی جب پڑھتا ہے تو اے بی سی جب اس کو یاد کرواتے ہیں تو خالی اے بی سی یاد نہیں کرواتے, بچے کو پڑھاتے ہیں اے فار ایپل, بی فار بیگ, سی فار کیٹ. اب اس کو صرف اے نہیں بتاتے بلکہ ساتھ بتاتے ہیں جس اے سے لفظ بنتا ہے ایپل, اور ایپل کا میننگ اور اس کا معنی ہے سیب. بی خالی نہیں پڑھا دیتے, اس کو بی کا تعارف کرواتے وقت ساتھ کہہ دیتے ہیں بی فار بیگ, بی سے لفظ بیگ بنتا ہے اور بیگ کے میننگ اور معنی ہے بستہ. سی فار کیٹ, کیٹ کے میننگ ہے بلی. اب اس کو تعلیم دیتے وقت جو جو حرف پڑھاتے ہیں اس حرف کے ساتھ کوئی لفظ بنا ہوا یاد کروا کے پھر وہ لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے, قاعدوں میں اس کی باقاعدہ شکل بنائی ہوتی ہے. جب بچہ اے پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک سیب کا تصور بیٹھ جاتا ہے, وہ جب شکل دیکھتا ہے قاعدے میں سیب بنا ہوا ہے تو ایک نقشہ ثبت ہو جاتا ہے اس کے ذہن میں کہ خالی اے ہی نہیں, اس اے سے بننے والا یہ لفظ ہے اور یہ لفظ اس طرح کے الفاظ جو چیز پر دلالت کرتا ہے. اردو بھی جب پڑھاتے ہیں الف با تا سا الف بے پے تو اس میں بھی یہی چیز پڑھاتے ہیں, الف کے ساتھ بننے والا لفظ بتاتے ہیں, بے کے ساتھ بننے والا لفظ بتاتے ہیں, پے کے ساتھ بننے والا لفظ بتاتے ہیں. لیکن ظلم یہ ہے کہ ہم جب عربی پڑھاتے ہیں, قرآن کی تعلیم دیتے ہیں, الف با تا سا پڑھاتے ہیں تو خالی الف با تا سا ہی یاد کرواتے ہیں, کبھی نہیں بچے کو بتایا الف سے اللہ, با سے بسم اللہ, تا سے تلوار. ساتھ تھوڑا تھوڑا اگر ہم تعارف کرواتے جائیں تو ایک وقت ایسے آئے گا کہ قرآن کے کئی ایسے الفاظ, اب دیکھو نا سیب ہیں, پھل ہیں, درخت ہیں, جانور ہیں, کتنی ایسی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ قرآن میں ہے. اب اگر ہم بچے کو الف پڑھاتے وقت ساتھ اللہ بتاتے تو اس کو عقیدے کے ساتھ بھی تعلق ہو جائے گا, بے سے بسم اللہ پڑھا دیں تو اس کو پتہ چلے گا کہ میرا کوئی اللہ ہے جس کے ساتھ میرا تعلق ہے, جو میرے اوپر بے حد مہربان ہے, عقیدہ بھی آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ عربی کی تعلیم بھی آئے گی. تا پڑھاتے ہیں اس کو بتاؤ تا سے تفاہن, مثال کے طور پر تفاہن سے ان کو کہتے ہیں. اب وہ کس طرح جو ہے اس کو ایک لفظ پڑھاؤ ساتھ قرآن کا کوئی لفظ بتا دو,
اس سے یہ بنتا ہے اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے. تو چلو 28 حروف تہجی یاد کرتے وقت 28 الفاظ تو قرآن کے ترجمے کے ساتھ اس کو آپ یاد کروا دیں, لیکن ہم نے قرآنی تعلیم کا اس طرح کا بندوبست نہیں کیا. ہمارے قراء نے, علماء نے بچوں کے لیے جو نورانی قاعدے اور یسرنا القرآن مرتب کیے ہیں اس کے اندر بھی یہ تصور نہیں دیا. جب باقی زبانوں کو پڑھاتے وقت ہمارے معاشرے میں یہ حال ہے کہ ہم تعلیم کے اصولوں کا مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ بچے کو پورا تعارف کروا دیتے ہیں اس کی حیثیت کے مطابق, پریپر نرسری سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے. اس طریقے پر اگر ہم قرآن کی تعلیم دیں, بچے کو قرآن پڑھاتے وقت علی باتا سا یاد کرواتے وقت قرآنی الفاظ کا چناؤ کر کے وہ بتائیں اور ساتھ اس کے میننگ اور ترجمہ بتا دیں, تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے بچے قرآن نہ سیکھیں. لیکن یہ تربیتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے گھروں میں بڑی بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں اور انہیں اللہ کا قرآن صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا, سیکھا ہی نہیں ہے. اب تو پھر کچھ فرق ہو گیا, تھوڑا سا پیچھے جائیں تو گھروں میں سوائے پکی روٹی کے اور اس طرح کی کتابوں کے عام طور پر ہوتی نہیں تھی. تو یہ ہمارا کام ہے, ہم اپنے بچے کی تربیت کرتے وقت ایمان کے پہلو سے اس کو قرآن سے اس کا تعلق قائم کریں. کیونکہ جو بچہ قرآن یاد کر لیتا ہے پھر وہ سب اپنی معاشرے اور قوم میں جس کو زیادہ قرآن یاد ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس کی عزت, اس کا مقام دوسروں سے بڑھ جاتا ہے. رسول اللہ کے ایک چھوٹے صحابی غالباً عمر بن سلمہ ہیں رضی اللہ عنہ, چھوٹی عمر کے ہیں, 6-7 سال کی عمر ہے, اپنے قبیلے کو نماز پڑھاتے ہیں. نماز پڑھانے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو بھی قافلہ ان کے قبیلے کے پاس سے مسلمانوں کا گزرتا وہ آگے بڑھ کر ان سے ملتے اور پوچھتے کیا اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی ہے. جو آیتیں وہ سیکھ کر آئے ہوتے یہ بچہ ان آیتوں کو یاد کر لیتا. قرآن ان سے سب سے زیادہ جاننے والا تھا, قرآن جاننے کی برکت سے قوم کا لیڈر اور پیشوا بنا دیا. یہی حکم ہے نا کہ امامت سب سے زیادہ حق اس کا ہے, اعلمہم بکتاب اللہ, سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کو جانتا ہو, اقرأہم, ان میں سب سے زیادہ قرآن کا قاری ہو. تو کتنی فضیلت ہے, بچہ چھوٹا ہے, قرآن اس کو آتا ہے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ, سارے اس کی امامت میں کھڑے, یہ سب کا لیڈر بن کے مسلح کے اوپر کھڑا ہے. آج معاشرے میں یہ چیز بھی کفر کو کھٹکتی ہے کہ مسلمان نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ان کے بچے قرآن یاد کر کے امام بن جاتے ہیں, تو لوگوں کو اماموں کے حوالے سے, ائمہ مساجد کے حوالے سے بڑا عجیب تصور دیا جاتا ہے. جو معاشرے میں برائی ہوتی ہے شیطان اور اس کی قوتیں کوشش کرتے ہیں اس کو محلے کا مسجد کا جو امام قاری ہے اس کے ساتھ منسوب کرتے, وہ اس کو 6 لفظوں سے بلاتے بھی نہیں, بگاڑ بگاڑ کر کبھی اس کو ملا مسیتل کئی طرح کے الفاظ لوگ بیان کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ صرف یہی کہ ان کو دین سے دور کیا جائے, ان کے دلوں میں امامت کے مسلح پر کھڑا ہونے کی نفرت پیدا کی جائے. کئی ایسے علماء بھی ہماری نظروں میں ہیں جب عوام نے ان کو تنگ کیا, انہوں نے اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھانے کے بجائے سکول و کالج میں پڑھا دی اور کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو مولوی نہیں بنانا. معاشرے نے اتنا یعنی برا سلوک اس عہدے کے ساتھ کیا کہ کئی اہل علم بھی ڈیفالٹ ہو گئے, اپنی اولادوں کو یہاں سے نکال لیا. تو جب اہل علم کی یہ صورتحال ہوگی تو باقی عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہے. اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, ان کے ذہن میں یہ تصور اجاگر کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کتاب نازل کی, قرآن نازل کیا, ہم نے قرآن سیکھنا ہے, رسول اللہ کی حدیث اور سنت سیکھنی ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے. پھر اس کے ساتھ اپنی اولادوں میں اسلاف کی محبت, صحابہ کی محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ پیدا کرے. کیونکہ اکابر سے, اپنے اسلاف سے صحابہ کرام سے محبت رکھنا یہ بھی تربیت کے لحاظ سے انتہائی ضروری ہے. جب ہماری اولادیں صحابہ سے محبت کرنے والی ہوں گی، اپنے اقابر سے محبت کرنے والی ہوں گی، تو پھر ان کے اندر اسلام کا جو ذوق اور شوق ہے وہ پیدا ہوگا. وہ اپنے اقابر کو دیکھ کر صحیح معنوں میں صحیح نہج کے اوپر خود بھی رہیں گے، آگے اپنی اولادوں کو بھی رکھیں گے. صحابہ کی محبت چونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمانیات میں داخل ہے. ائمہ محدثین نے جو کتابیں مرتب کی ہیں، باقاعدہ ان کتب میں خلفائے راشدین کا، انصار و مہاجرین کا، عقیدہ کی کتابوں میں تذکرہ آتا ہے. اور بلا اور برا جو اسلام کا عقیدہ ہے، دوستی اور دشمنی کا معیار جو اسلام میں ہے، اس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم نے دوستی کس سے لگا دی، آپ نے تعلق کس سے قائم کرنا ہے، اور کن لوگوں سے آپ کی دوستی نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں سب سے پہلے دوستی کے اعتبار سے اللہ کے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، صالحین ہیں، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن کا ہم اپنی نمازوں میں تذکرہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے وقت سورت فاتحہ جس پر ہمارا زور ہوتا ہے زیادہ، ہر نماز کی رکعت میں جو پڑھتے ہیں، تو یہی سبق ہے نا اس میں، اللہ سے مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جن بندوں پر تیرا انعام ہوا ہمیں ان کی راہ پر چلا. اور انعام یافتہ بندے خود اللہ نے قرآن میں بیان کیے کہ اس کے انبیاء صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں. تو اپنے بچوں میں یہ بات پیدا کی جائے کہ تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہوئے جو رسول اللہ سے محبت کرتے تھے صحابہ، ان کے ساتھ بھی محبت کرنی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر صحابہ کے نہج اور طریقے پر ہوں گے تو ہدایت یافتہ بنیں گے. تو ہدایت کے حصول کے لیے یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ صحابہ کرام کا جو طرز تھا، جو ان کی تربیت کا طریقہ تھا، اس کو سامنے رکھیں اور اپنے اسلاف اور اقابر سے محبت کریں. اسی طرح اپنے بچوں میں جذبہ جہاد پیدا کریں، یہ بھی تربیت کا ایک انتہائی اہم پہلو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں چھوٹے چھوٹے صحابہ، عبداللہ بن عمر جیسے، چھوٹی عمر کے باوجود پسند کرتے تھے کہ غزوات میں شرکت کی جائے. بعض دفعہ ان کے اندر مقابلہ لگ جاتا، عمر کے چھوٹا پن ہونے کی وجہ سے پیچھے رکھا جاتا. تو کئی صحابہ کے واقعات میں یہ بات بھی پڑھنے میں آئی ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ایڑیاں اٹھا کر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جہاد سے پیچھے نہ رکھا جائے. آپ نے بنو اسماعیل کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا، ترغیب دلائی، فرمایا تم تیر اندازی سیکھو، تمہارے اباؤ اجداد بھی تیر اندازی کیا کرتے تھے. تو اپنے بچوں میں جہاد کی تربیت، دین اسلام کے لیے قربانی پیدا کریں. اور اس کی تربیت میں یہ پہلو بھی ضرور ہے جس طرح میں نے بھی ذکر کیا، صحابہ سے محبت، صحابہ کرام کی زندگیوں کے اہم واقعات، یہ اپنے بچوں کو سکھائے دیں، سنائے دیں. ویسے بھی تو ہم عام روٹین ہے نا گھروں میں، بچے اپنی دادی اماں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں کہ اماں جی ہمیں کوئی کہانی سنا دو. اب وہ پھر معاشرے میں بنی ہوئی جعلی قسم کی کہانیاں سنانا شروع کر دیتی ہیں. تو اگر ہم اپنے بچوں کو اسلاف کے واقعات سنائیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کے واقعات سنائیں، تو ایک تو صحابہ سے محبت پیدا ہوگی، دوسرا صحابہ کی جو سیرت ہے جہاد کے حوالے سے، وہ دیکھ کر ہمارے بچے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے دین اسلام کے لیے تیار ہو جائیں گے. کیونکہ بچوں کو اسلام کے لیے قربانی دینے پر تیار کرنا، یہ اسلاف کی محبت کے سوال ہی ہوتا. اسلاف کی محبت ضروری ہے اس لیے کہ اسلاف نے طریقہ سکھایا ہے دین اسلام پر کٹ مرنے کا. تو اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم اپنی ہمت اور بساط کے مطابق تیاری کرو. تیاری کا اللہ حکم دیتا ہے، جتنی ہمت ہے اس کے حساب سے قوت. اب یہ جو حکم ہے نا، جہاں اس میں ایمانی تربیت ہے وہاں ساتھ جسمانی تربیت بھی ہے. جسمانی تربیت کا بھی تو بچوں کا خیال کرنا ہے نا، تو جہاد کی تربیت میں ایمان کو بھی دخل ہے اور جسمانی تربیت کو بھی دخل ہے. ہم اگر اپنے بچوں کو نشانہ بازی سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے آپس میں لڑنے کے لیے نشانے نہیں سیکھنے، بلکہ دشمنان دین کے ساتھ لڑنے کے لیے ہمیں نشانہ بازی سیکھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سیدھا نشانہ رکھتے تھے. یہ بھی آپ کی سیرت کا پہلو ہے نا. سورۃ احزاب میں جو اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اب یہ آیت کریمہ ہم عام آپ کی سیرت کردار کے حوالے سے بہت پیش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ کا کردار امت کو سکھانے کے لیے ہر مسئلے میں رہنمائی کے لیے یہ آیت اکثر پڑھتے ہیں. لیکن اس آیت کا جو سب سے عظیم پہلو ہے, جس اعتبار سے جس موقع محل میں اللہ نے یہ آیت بھیجی ہے, وہ جہادی پہلو ہے. سورۃ احزاب, غزوہ خندق, غزوہ احزاب, وہاں اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ جب خندق کھود رہے ہیں, جہاد کی تیاری کر رہے ہیں, اس موقع پر اللہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بتایا ہے کہ تم میرے رسول کی زندگی کو دیکھو, کتنا بہترین نمونہ ہے کہ تمہارے رسول نے ہاتھ میں کدال پکڑا ہوا ہے اور جنگ کی تیاری میں مصروف خندق کھود رہے ہیں صحابہ کے ساتھ. جہاد کی تیاری میں جہاں ایمان اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے کہ مسلمان سمجھتا ہے کہ میری جان, میرا مال, میرا سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہے, وہاں اس کی یہ جسمانی تربیت ہو رہی ہے. آج ہم اپنے بچوں کی جسمانی تربیت کے حوالے سے ان کو بڑی فضول قسم کی گیمیں سکھاتے جن کا نہ ذہنی طور پر کوئی فائدہ, نہ جسمانی طور پر کوئی فائدہ, نہ ایمانی طور پر کوئی فائدہ, نہ اخلاقی طور پر کوئی فائدہ. کئی کے دن میچ کھیلتے رہتے ہیں, نہ کوئی رزلٹ, نہ نتیجہ, جی بٹرا ہو گیا ہے, کوئی رزلٹ نہیں نکلا جی. اتنے دن نمازیں بھی ضائع, ذکر اذکار بھی ضائع. وہ کم وقت اکثر اس طرح کے میچ لگاتے بھی ون ڈے تو جمعے والے دن ہی اکثر ہوتا ہے. اب بچوں کو جمعے سے دور کر لیا جاتا ہے, وہ سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھ کر جو ہے نا وہ جی کیا کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں, دیکھ دیکھ کے اثر برا ہو جاتا ہے اور کوئی رزلٹ اور کئی دفعہ نتیجے ہی کو نہیں نکلتا. اسلام نے جو ہمیں تربیت دی ہے جہادی نقطہ نظر سے, اس میں بچوں کی جسمانی تربیت ہے. نشانہ بازی سیکھیں, گھوڑ سواری سیکھیں, تیراکی سیکھیں, یہ اسلام نے کھیلیں بتائی ہیں. اب ہم اپنے بچوں کو اگر گھوڑا جو ہے نا وہ باندھنا, گھوڑے کے اوپر سواری کرنا سکھاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ گھوڑے ہیں جن کے ٹاپوں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں, بل عادیات ذبحا فالموریات قدحا, اور یہ وہ گھوڑا ہے جس کی پیشانی میں اللہ نے خیر رکھ دی ہے. تو ایمان سمجھ کر یہ تربیت دیں تاکہ وہ اللہ کے لیے جان مال بھی قربان کریں اور ان کی جسمانی فٹنس اور تربیت بھی صحیح ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ بھی لگاتے تھے, یہ بھی کتنا صحت کے لیے بہترین طریقہ ہے. اور دوڑ بھی اپنی بیوی کے ساتھ, کیسا کھیل ہے یہ اسلام کا. جسمانی تربیت مرد کی بھی ہو رہی ہے, عورت کی بھی ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی, تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ بی بی عائشہ آگے نکل گئی, پھر ایک لمحے پر دوڑ لگی, رسول اللہ آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا عائشہ یہ اس دوڑ کے بدلے میں تمہیں پہلے جیت لی تھی, آج میں آگے نکل گیا. یہ کھیل, یہ جہاد کی ٹریننگ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی ٹریننگ بھی ہے. پھر اس کے ساتھ لڑکوں کے علاوہ جو ہماری بیٹیاں ہیں, بیٹیوں کو تربیت کے پہلو سے ایمانی نقطہ نظر سے جہاں یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں, عقیدہ, ذکر اذکار, نماز, روزہ, تلاوت قرآن, اس کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو حجاب اور پردے کا پابند بنانا. سورہ نساء کی آیت, یہ سورہ احزاب کی آیت جو آج کے حوالے سے ذکر ہوئی ہے, اس میں اللہ یہی کہتا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, اے نبی اپنی بیٹیوں سے, اپنی بیویوں سے, مومنوں کی عورتوں سے یہ بات کہہ دیجئے. جس وقت ضرورت کے تحت گھروں سے نکلنا تو کیا کرنا ہے مسلمان بیٹی نے, یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے اوپر اپنی بڑی چادریں اوڑھنیاں لے کر نکلیں. تو اسلام کی تربیت کے حوالے سے اپنی بیٹیوں کو جہاں دیگر احکام عبادات وغیرہ سکھانی ہے, اس کے ساتھ ان کو پردے کی اہمیت بھی بتانی ہے, اس کے ساتھ ان کو غیر مردوں کے ساتھ جو اختلاط ہے اس سے بھی ڈرانا ہے. اگر ہم اپنی چھوٹی بچیوں کو شروع سے ہی اسلامی لباس اور اس کے اوپر چھوٹا سا ثقاف دینا سکھانا شروع کر دیں تو ابتدا سے اس کے ذہن میں یہ تصور بیٹھ جائے گا کہ ہمارے اسلام میں بچی کو عورت کو سر ڈھانک کر رکھنا ہے, گھر سے باہر نکلنا ہے حجاب کر کے نکلنا ہے, پردہ کر کے نکلنا ہے. اور بیٹیوں کو یہ سکھائیں کہ ہم نے لباس جو پہننا ہے اسلام کے مطابق, اتنا باریک نہ ہو جس سے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ نظر آتے ہوں, اتنا ٹائٹ اور تنگ نہ ہو کہ جسمانی خد و خال نمایاں ہوتے ہوں. اسی طرح نظر کے حوالے سے کہ اپنی نظر کو محرم افراد کی حد تک رکھنا ہے, غیر محرم کی طرف اپنی نظر کو اٹھا کر نہیں لے جانا. گھر سے باہر نکل کر کہیں جانا پڑے, سفر پہ نکلنا ہے, محرم کے بغیر سفر نہیں کرنا, باہر نکل کے چلنا پڑتا ہے, حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھ کر راستہ دیکھتے ہوئے چلنا ہے. تو بہت سارے احکام ہیں ایمان کے حوالے سے, اخلاق کے حوالے سے. چند ایک چیزیں میں نے صرف آپ کے سامنے ایمانی پہلو کے اعتبار سے رکھی ہیں, وغیرہ بہت سارے احکام ہیں, آداب ہیں جس کی تربیت اولاد کو دینی. چونکہ وقت نہیں ہے, پہلے بھائی کہہ رہے ہیں ٹائم اوپر ہو چکا ہے, میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور صحیح عمل کی توفیق دے.